نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ منتخب مقامات قرآنی کے حوالے سے جاری ہے اور اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے پانچویں درس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا جو کہ سورۃ الحجرات پر مشتمل ہے, اور سورۃ الحجرات کی 10 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا تھا اور وہ پہلا حصہ تھا پانچویں درس کا, یعنی تیسرے حصے کا پانچواں درس. آج اسی حصے کا مزید آگے مطالعہ بڑھائیں گے اور دوسرا حصہ سورۃ الحجرات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا حصہ اور کون سا درس ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور پوری سیریز کی ترتیب کے اعتبار سے تیسرے حصے کے کون سے درس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. الحمدللہ ناظرین کرام حصہ سوم کا درس پنجم ہمارے زیر مطالعہ ہے, یعنی تیسرے حصے کا پانچواں درس, اور اس کا موضوع سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول حصہ دوم آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سورۃ الحجرات کی روشنی میں. سورۃ الحجرات کی 18 آیات ہیں, 10 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا تھا جو کہ پہلا رکوع تھا. آج دوسرے رکوع کی 8 آیات کا انشاءاللہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اس کے بعد آپ کے سامنے ترتیب رکھتے ہیں تیسرا حصہ, اس کا عنوان عمل صالح ہے, اور اس کے حوالے سے ہم نے سورۃ المؤمنون اور المعارج کی آیات کی روشنی میں بندہ مومن کی بنیادی اوصاف کو سمجھا تھا. پھر سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں بندہ مومن کی تکمینی اوصاف کو سمجھا تھا. پھر سورۃ التحریم کی روشنی میں خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سمجھے تھے. پھر سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں سماجی اور معاشرتی اقدار سوشل ویلیوز کو ہم نے سمجھا تھا, اور اب ہم سورۃ الحجرات کی آیات کی روشنی میں سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پوری سیریز کے اعتبار سے یہ ہمارا 16 درس, اور آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آج کا درس بھی شروع کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے. اب اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الحجرات کے درس کا دوسرا حصہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 11 سے ہم مطالعہ شروع کریں گے. اور دہرا دیجئے اس بات کو کہ تین حصوں میں اس سورت کے مضامین کو ہم نے تقسیم کیا. پہلے حصے میں اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد کا ذکر, دوسرے حصے میں مسلمانوں کے حوالے سے وہ ہدایات عطا کی گئی جو ان کی شیرازہ بندی اور اتحاد کے لیے ضروری, اور اس پر آج بھی گفتگو رہے گی جاری انشاءاللہ. اور پھر تیسرا حصہ ہمارے سامنے آئے گا جس میں ایک اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد پر گفتگو ہوگی, اور اسلامی معاشرے کا دیگر معاشروں سے تعلق اس بنیاد پر ہوگا, اس کا تذکرہ بھی آئے گا, اور ساتھ ہی حقیقی ایمان اس کے اجزاء, اس کے جو دو پلرز ہیں, اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں تو مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور پھر 12 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے مؤمنوں, لا یسخر قوم من قوم, مرد مذاق نہ اڑائیں مردوں کا, عسى ان یکون خیرا منہم, ممکن ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں, ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا, عسى ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے کہ وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں, ولا تلمزوا انفسكم، اور اپنے مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا برا عمل ہے، ومن لم يتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئك هم الظالمون، بس وہی تو ظالم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے آیت نمبر 11 اور ساتھ ہی آیت نمبر 12 کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ان دونوں آیات کا ایک مختصر تعارف اور پھر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو یہ تو تمہیں بہت برا لگا، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 11 اور اس کے بعد آیت نمبر 12 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ان دو آیات کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں، پھر تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے، ان مجلسی برائیوں کی ممانعت جن کی وجہ سے دو افراد یا گروہوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورت کے مضامین کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی، ان کا اتحاد، اس پر بات ہوئی، اور ایسی باتیں جس سے اختلاف پیدا ہو جائے، بلکہ یوں کہیے کہ افتراق پیدا ہو جائے اور مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ان باتوں سے روکا گیا۔ ان دو آیات میں ایسی باتوں کی توجہ دلائی گئی کہ بعض گروہوں میں اور افراد کے اندر پھر رنجش، فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، آیت نمبر 11 میں تین ایسی مجلسی برائیوں سے منع کیا گیا جو آمنے سامنے کی جاتی ہیں۔ مجلسی برائیاں جو کسی کی موجودگی میں اس کے سامنے کی جائیں، ان تین برائیوں کا ذکر آیت نمبر 11 میں، جس سے ہمیں روکا گیا۔ پھر آیت نمبر 12 میں ایسی تین برائیوں سے روکا گیا ہے جو کسی کے عدم موجودگی میں کی جاتی ہیں، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں۔ ایسی تین برائیاں ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 12 میں آئے گا۔ تو کل 6 برائیوں کا ذکر آ رہا ہے جن سے روکا گیا، جن میں مبتلا ہو جانے کے نتیجے میں مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، ان میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور انتشار ان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اب ہم غور کریں گے تو آج ہمارے یہ باتیں بہت عام دکھائی دیتی ہیں، تو فتنہ و فساد بھی اور اختلافات بھی اور دوریاں بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اس تمہید کے بعد آپ چلتے ہیں ان آیات کے مطالعے کی طرف۔ وہ سب سے پہلے اس زمن میں آیت نمبر 11 کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں تین برائیوں کا ذکر ہے جو دو بدو کی جاتی ہیں، کسی کی موجودگی میں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف۔ پہلی بات، کسی کا مذاق اڑانا۔ لکھا ہے، کسی کی صورت، عیب، لباس یا کام کا مذاق اڑانا، کسی کے اندر کوئی معذوری ہے، صورت میں کلر یا رنگ پسند نہیں آ رہا، پروفیشن ایسا ہے کہ جو لو پیڈ ہے، جس میں تنخواہ بہت کم ہوا کرتی ہے، ایسی ظاہری باتوں کی بنیاد پر کسی کا مذاق اڑا دینا، گفتگو سے ہنس کر، نقل اتار کر، کسی کی طرف اشارہ کر کے مذاق اڑانا، یہ مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، اور مجھے ان کی کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم روزانہ میڈیا میں بھی اور فزیکلی بھی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے آرام سے دوسرے کا ہنس کر، اشارہ کر کے مذاق اڑا دینا، کوئی کامنٹ دے کر اس کا مذاق اڑا دینے کی کوشش کرنا۔ آگے لکھا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، کسی کو رنگ، نسل، جسمانی عیب، گفتگو، لباس، پیشے وغیرہ کی وجہ سے کمتر سمجھنا، یہ عام طور پر وجہ ہوا کرتی ہے، اور مذاق اڑانے میں یہ پہلو بہرحال سامنے ہوتا ہے کہ کسی کو کمتر اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑا دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں آئی ہے۔ ارشاد ہوا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، صحیح مسلم کی روایت، بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ مال، البتہ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اعمال. ہم ظاہر کو دیکھ کے مذاق اڑائیں اور کمتر سمجھے کسی کو معاذ اللہ, اور اللہ کی نگاہ باطن پر, اس باطن میں کتنا اللہ کے اوپر ایمان موجود ہو, تقویٰ موجود ہو, اور کس قدر اللہ کی نگاہ اس کا مقام بلند ہو. ہم کچھ دیکھتے ہیں اور رب کائنات کا معیار کچھ اور ہے. یہ گھٹی حرکتیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. خاص طور پر ایک اور اہم بات یہاں پر آئی, خواتین کو علیحدہ سے مذاق اڑانے سے روکا گیا. مردوں کا ذکر الگ, عورتوں کا ذکر الگ. خواتین کی بہرحال دنیا عام طور پر ذمہ داریوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے, تو بات بات کا بتنگڑ بنا لینا یہ عنصر نظر آ رہا ہوتا ہے. خاص طور پر ان کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے. ویسے یہ الگ بات ہے کہ اب مرد بھی کسی سے کم نہیں, مردوں کو بھی مذاق اڑانے سے روکا گیا, عورتوں کو بھی مذاق اڑانے سے روکا گیا, اور بتایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھٹیا حرکت سے جب دوسروں کو حقیر ثابت کریں ہماری حفاظت فرمائے. اگلی برائی جس سے روکا گیا وہ ہے کسی کو تانا دے کر یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا. تانا دینا یا الزام تراشی کر کے شرمندہ کرنا, یعنی جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں بے عزتی کرنا, یہ بھی آج کل ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. لکھا ہے مسلمان ملت واحدہ ہیں, لہذا کسی مسلمان کو تانا دینا در حقیقت اپنی ملت کو داغدار کرنا ہے. الفاظ آئے تھے کہ ولا تلمزو انفسکم, کسی دوسرے کو تانا مت دو. لیکن ویسے ترجمانی ہوگی تلمیزو انفسکم, اپنے آپ کو تانا مت دو. کیا مطلب؟ تم نے ایک مسلمان بھائی کو تانا دیا, الزام لگا کر اس کو تم نے شرمندہ کرنے کی کوشش کی. تم اور وہ ایک ملت واحدہ مسلمان امت کا حصہ ہو, اور اپنے بھائی کا نقصان کر کے تم نے اپنے ہی نقصان کیا, اس کو الزام لگا کر تم نے اپنے آپ پر الزام لگایا. اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے اور اس گھٹیا حرکت سے ہمیں روکا جا رہا ہے. تیسری برائی جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ ہے کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہو. یہ بھی گھٹیا بات ہوتی ہے, کسی کی کوئی معذوری کی وجہ سے, کسی کی کسی کمی کی وجہ سے, کسی کی کوئی پروفیشن کی وجہ سے, یہ خاص کوئی ایک انداز ہے یا خاص ایک علمی مزاج ہے, اس کی بنیاد پر اس کا نام رکھ دیا. اور یہ گھٹیا حرکتیں آج ہمارے زبان زد عام ہیں. کیا دنیاوی امور اور معاملات میں دیکھ لیں, کیا بعض مذہبی اور دینی طبقات میں دیکھ لیں کہ مذہبی اور دینی علمی اختلافات کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کے برے نام رکھ دیے جاتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام اس سے ہمیں روکتا ہے. لکھا ہے تشریح میں یہ انتہائی بزدلان اور گھٹیا حرکت ہے, اور ایمان کے دعوے دار انسان کو ہرگز زیب نہیں دیتی. ارشاد ہوا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برا نام یہ فسق ہے, گناہ ہے. ایمان والا صاحب ایمان آدمی دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوگا, بندہ مسلم دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا. کہاں ممکن ہے کہ ایمان والا کسی دوسرے کے برے اور گھٹیا نام رکھتا ہو اور ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرے؟ صاحب ایمان سے یہ بہت دور اور بعید بات ہے کہ وہ دوسروں کو اس انداز سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. یہ تین برائیوں کا ذکر آیا جو کسی کے سامنے کی جاتی ہیں, مذاق اڑانا اور طعنا دینا اور کسی شخص یا گروہ کا برا نام رکھنا. ان کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو لوگ باز نہیں آتے وہی ظالم ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے کہ مذاق اڑایا جائے, تانا دیا جائے یا کسی کا برا نام رکھا جائے, اور باز نہ آنے والوں کو ظالم کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الحجرات کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 12, اور اس آیت میں ان تین برائیوں کا ذکر ہے جو عام طور پر کسی کی غیر موجودگی میں پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں. اب تین برائیوں کا بیان وہ ہیں کہ جو کسی کی عدم موجودگی میں پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں. پہلی بات سوئے ظن, یعنی برا گمان کرنا. لکھا ہے کسی شخص کے ساتھ معاملے کا آغاز حسن ظن سے کرنا چاہیے. سوئے ظن بعض اوقات افسوسناک اقدامات کروا دیتا ہے. برا گمان اس سے کئی مرتبہ برے اقدامات بھی کر بیٹھتے ہیں لوگ. تو عام طور پر ایک مسلمان کا رویہ دوسرے کے ساتھ, ایک بھائی کا رویہ دوسرے بھائی کے ساتھ, وہ خوش گمانی پر, اچھے گمان پر مبنی ہونا چاہیے. ہاں, کسی کی پرسنالٹی اس قدر داغدار ہو چکی, کسی کے معاملات اس قدر برے ہو چکے اور بالکل واضح ہو چکے کہ اب اس کے بارے میں گمان رکھا ہی نہیں جا سکتا, اچھا وہ ایک الگ ایکسپشنل کیس ہوگا. عام حالات میں معاملہ خوش گمانی سے شروع ہونا چاہیے, ورنہ یہ سوء ظن یا بدگمانی کئی مرتبہ یہ برے اقدامات کرا دیتی ہے. گھروں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, دوستوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, کاروبار میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس بدگمانی کی وجہ سے اس سے روکا گیا. آگے مزید لکھا ہے البتہ بعض معاملات میں سوء ظن کے جواز کی صورت بنتی ہے, کہیں ایکسیپشنلی اس کی گنجائش ہوگی. مثلاً کسی شخص یا گروہ کے معاملات، کردار اور سرگرمیوں میں ناپسندیدہ علامات اتنی واضح ہوں کہ حسن ظن کا امکان ہی نہ رہے، علل اعلان کوئی شخص جھوٹا اور مکار اور فریب کاریاں کرنے والا ثابت ہو چکا، اب کوئی رمق ہی باقی نہیں ہے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں خوش گمانی کا معاملہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اگلی بات جس برائی سے روکا گیا وہ ہے تجسس کرنا، یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا۔ عام طور پر کسی سے حسد، بغض، دشمنی وغیرہ کی وجہ سے اس کے ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بھی بہت گھٹیا حرکت ہے، خاندان میں بھی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں، دوست احباب میں بھی ہو جاتی ہے، اور کاروباری حلقے میں بھی ہو جاتی ہے۔ ذرا کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو حسد پیدا ہوا، یا کوئی بغض اور دشمنی کا معاملہ ہوا، اب اس کے پیچھے لگ جاؤ، کوئی اس کی برائی ہاتھ تو آ جائے، بدنام کیا جائے گا اس کی تشہیر کر کے، یہ بھی گھٹیا حرکت ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لکھا ہے بعض اوقات کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے ذاتی معاملات کی کھوج کرید کی جاتی ہے اور پھر اس کی تشہیر کی جاتی ہے یا اسکینڈل کھڑا کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، کرید کی جاتی ہے، پھر تلاش کیا جاتا ہے، پھر اسکینڈل کھڑا کیا جاتا ہے، پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے۔ بعض سیاسی جماعتوں کے غنڈے اور بدماش بھی اس طرح کے کاموں پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے میڈیا کے نام پر، وہاں پر یہ دھندے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ان کی ٹو میں لگ کر ان کی برائیاں تلاش کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور پھر بڑا پیسہ بنایا جاتا ہے، ورنہ خبریں نشر کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہے بڑی گھٹیا حرکت۔ آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہو جائے گا، اللہ اس کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، تم لوگوں کے پیچھے لگو گے دو چار باتیں معلوم کر لو گے، اور اگر تم کسی کے پیچھے لگے تو اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جس کے پیچھے لگ جائے، اللہ جس کے درپے ہو جائے، اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اس قدر سخت بات آ رہی ہے اس مقام پر، اللہ اس گھٹیا حرکت سے کہ لوگوں کی ٹوہ میں لگ کر تلاش کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات آگے چلتے ہیں، لکھا ہے البتہ بعض صورتوں میں تجسس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ کہاں؟ مثلا کسی بھائی کی مدد کرنے کی نیت سے اس کے حالات جاننے کی کوشش کرنا، تاکہ مستحق تک آپ کی اور ہماری امداد کی رقم یا اور چیزیں پہنچ سکے، یہ گنجائش ہے، تاکہ یہ بھی امانت ہے نا، امانت ہے کہ ہمارے پاس اضافی رقم ہے یا کسی نے ہمیں دی کہ مستحق تک پہنچاؤ، تو اس امانت کی ادائیگی کے حوالے سے اگر کسی کے حالات کو جاننے کی ٹوہ لگائی جائے، کوشش کی جائے مثبت انداز سے، تو اس کی گنجائش۔ اسی طرح رعایا کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کرنا، جی یہ گنجائش تو ہے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب رعایا مظلوم بھی ہوتی تھی اور حاجت مند بھی ہوتی تھی، حکمران بہت خدا ترس ہوتے تھے۔ آج تو ہمارے حکمرانوں کو سب کچھ ہی معلوم ہے، ان کو ٹوہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگلی برائی وہ غیبت، جو بہت مشہور و معروف ہے آج ہمارے یہاں، اس پر بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے غیبت کرنا، یعنی تیسری برائی کا ذکر ہے اب اس آیت میں، غیبت کرنا یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور اگر اس میں موجود ہو اور اس کے سامنے بیان کی جائے تو بری لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے، اگر یہ برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہے تو اس کا بیان کرنا غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے، اور وہ بات اس میں موجود ہی نہیں تو پھر یہ بہتان اور بڑا جرم ہو جائے گا۔ اندازہ کیجئے آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں برائی نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسا۔ او بھائی، یہ کیا گیا آپ نے؟ اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہا، مگر وہ ہے ہی ایسا، تو یہ غیبت ہی تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ برائی موجود ہے تو غیبت ہے، اور برائی موجود نہ اور اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے پیٹ پیچھے، تو پھر یہ بہتان کا معاملہ ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے لکھا ہے، غیبت کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ فقریہ تم قرآن کہتے، تمہیں یہ بات بری لگی نا، مردہ بھائی ہے، لاش ہے اس کی، بھائی کی پڑی ہوئی، اس میں سے گوشت نکال کر کھاؤ گے، بری لگے گی نا، کتنا برا کام ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی غیبت کتنی بری بات ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا، نہیں آتی اتنی۔ تو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اتنا گھناؤنا جرم ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھانا شروع کر دو، استغفر اللہ، جیسے یہ برا ہے ایسے غیبت کرنا بھی برا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں غیبت کی بعض جائز شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ حسب ذیل ہیں. مثلا ظالم کے خلاف مظلوم کا شکایت کرنا یا رپورٹ درج کرانا. اب مجرم نے جرم کیا ہے اور مظلوم کی داد رسی ہونی تو بتائے گا تو صحیح میرے ساتھ برا کیا گیا، اس کی گنجائش نکلتی. یا اپنا حق حاصل کرنا مقصود ہے، اصل میں بدنام کرنا مقصود نہیں. عدالت میں کسی کے خلاف گواہی دینا تاکہ عدالت درست فیصلے تک پہنچ سکے، گواہی تو دینا ہوگی مجرم کے خلاف. بہرحال ایسے شخص کی بددیانتی کو بیان کرنا جو کاروبار یا لین دین کے معاملات میں سچا اور امین نہ ہو، تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جا سکے. اور آخری بات، مثال کے طور پر قومی رہنماؤں پر تنقید کرنا جن کے سیرت و کردار، آراء و خیالات اور فیصلوں کے اثرات اجتماعی معاملات پر پڑتے ہیں. اعلانیہ ظلم کرتے ہیں حکمران، اعلانیہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں حکمران، اعلانیہ قوم کو لوٹتے ہیں حکمران، تو عوام کو ان کے شر سے مطلع کرنے کے لیے وہ لوگ کے جو ذمہ دار ہوں، جن کے پاس کوئی منصب بھی ہو، بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہو، وہ باپ بھی ہے اولاد کے لیے، وہ استاد بھی ہے شاگرد کے لیے، وہ خطیب مسجد ہو سکتا ہے عوام کے لیے، اینڈ سو آن، تو وہ پھر ایسے رہنماؤں پر تنقید کریں گے. مقصد ان کو بھی سمجھانا کہ وہ جرم سے باز آئے اور عوام کو بیوقوف بنا کر لوٹنے کی کوشش نہ کریں، اس کی گنجائش نکلتی ہے. یہ چند جائز شکلیں تو ہمارے سامنے آ گئیں، مگر جائز شکلوں کی بنیاد پر ہمیشہ غیبت کرتے رہیں اور توہمے لگے رہیں، بدگمانیاں کرتے رہیں، اس کی گنجائش بہرحال نہیں نکل سکتی. تو یہ تین برائیاں اور ہمارے سامنے آئی ہیں آیت نمبر 12 کی روشنی میں. یہ کل 6 برائیوں کا بیان ہوا آیت نمبر 11 اور 12 کی روشنی میں، کہ یہ وہ برائیاں ہیں، تین وہ جو سامنے کی جاتی ہیں، تین وہ جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے. ناظرین کرام، دو آیات کا بیان مکمل ہوا جن میں وضاحت بھی کچھ درکار تھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کا مطالعہ پیش خدمت. ارشاد ہوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13، اور ایک عالمگیر برادری کے تصور کے تعلق سے یہاں پر ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے، دی گئی ہدایت کا تعلق پوری نوع انسانی سے ہے. اس صورت میں اہل ایمان کے لیے بہت ساری ہدایات آئیں اور 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ بھی آئے. اس آیت میں یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، اے انسانوں، گویا یہ ہدایت تمام نوع انسانی کے حوالے سے ہے. مزید بنا لکھا ہے آگے، اس آیت کا تعلق سورت کے دوسرے اور تیسرے دونوں حصوں سے ہے. دوسرا حصہ مسلمانوں کی باہمی شیرازہ بندی، تیسرا حصہ اسلامی معاشرے کا دیگر معاشروں کے ساتھ تعلق، اس حوالے سے بات آئے گی. ان دونوں کے حوالے سے اس آیت میں ہمارے سامنے رہنمائی آ رہی ہے. سورت کے دوسرے حصے سے تعلق، وہ مجلسی برائیاں جن سے ملت کی شیرازہ بندی متاثر ہوتی ہے، عام طور پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے کی جاتی ہیں. یہ تفصیل پہلے بھی آئی، حقیر سمجھا جاتا ہے تبھی وہ لانتان بھی ہوتی ہے اور کامنٹس بھی پاس ہوتے ہیں، برے نام بھی رکھے جاتے ہیں. یہاں بتا دیا گیا آیت نمبر 13 میں، سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام، اس ناطے سب برابر ہیں، ہے نا، خالق بھی ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام، اس ناطے سب برابر ہے، تو یہ اونچ نیچ کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے. اس بات کا تعلق سورت کے مضامین کے دوسرے حصے سے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. فرمایا گیا، تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور ایک عالمگیر برادری کا حصہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی فرق نہیں، خالق بھی ایک ہے اور والدین بھی ایک ہیں، اس ناطے سب برابر ہیں اور ایک عالمگیر برادری کا حصہ. مزید آگے چلتے ہیں. سورت کے تیسرے حصے سے تعلق، پوری نوع انسانی کے درمیان وحدت کی اساس، وحدت یونٹی کو کہتے ہیں، اساس بنیاد کو کہتے ہیں. سارے انسانوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہیں تو کچھ کامن فیکٹرز چاہیے. وہ کامن فیکٹرز کیا ہیں؟ سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور سب کے اولین والدین ایک ہی ہیں آدم و حوا علیہم السلام. چنانچہ آگے لکھا ہے تمام انسان خالق کے مخلوق اور ایک ہی والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے برابر ہیں. رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر تعصبات کو اسلام کے سوا کوئی نظریہ ختم نہیں کر سکتا. امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں گورے کالے کی تقسیم ختم نہ ہو سکی. بھارت جیسے سیکولر ملک میں بھی چلے جائیں برہمن اور شودر اونچی ذات والا نیچی ذات والا یہ تقسیم ختم نہ ہو سکی. اور اگر ہم مسلمان بھی ان باتوں کو بنیاد بنائیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں. اسلام تو یہ یونیورسل لیول پر ایک بنیاد عطا کرتا ہے کہ سارے انسانوں کا رنگ الگ ہوگا, یقیناً الگ ہے, نسل الگ ہوگی, خطے الگ ہوں گے, زبانیں الگ ہوں گی, مگر سب میں دو کامن فیکٹر, ایک خالق سب کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی, اور اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام, اس ناطے سب برابر ہیں. آگے لکھا ہے حجۃ الوداع کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی. مسند احمد کی روایت, ارشاد ہوا اے لوگوں بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے والدین بھی ایک, سن لو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر, فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشہور خطاب حجۃ الوداع کے تعلق سے تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہے. اسی کو آگے ہم نے لکھا اگر معاشرے میں برتری کی بنیاد دولت یا اقتدار نہ ہو بلکہ اخلاق و تقویٰ ہو تو انسانوں کے مابین مسابقت مثبت اور مفید یعنی پروڈکٹیو خطوط پر پروان چڑھتی ہے اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر دولت کو بنیاد بنا لیں کہ بھئی دولت والا جو ہے وہ اس کا مقام و رتبہ ہے تو بھئی ڈاکہ بھی ڈال کے دولت کمائی جائے گی, چوری بھی کر کے دولت کمائی جائے گی, قتل کر کے بھی دولت کمائی جائے گی کیونکہ مجھے تو مقام بلند چاہیے, تو معاشرہ بربادی کا شکار ہوگا جیسے آج ہمارے معاشرے. اور اگر تقویٰ کو کردار کو سیرت کو نیکی کو معیار بنایا جائے جیسے کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے تو پھر معاشرے میں نیکی پروان چڑھے گی, خیر پروان چڑھے گا, اور ایک صحت مند معاشرہ, ایک صحت مند کمپٹیشن, مسابقت کمپٹیشن کو کہا جاتا ہے, ایک صحت مند کمپٹیشن بھی ہمیں دکھائی دے گا اور معاشرے میں نیکی پروان چڑھتی چلی جائے گی. آخری بات اس زمن میں لکھی ہے انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف یعنی پہچاننے کی سہولت کے لیے ہے. اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے. اللہ نے فرمایا نا ہم نے تمہیں کنب و قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف کے لیے, یہ فلاں علاقے کے ہیں, یہ فلاں زبان کے بولنے والے ہیں. بہت ساری باتیں صرف اس جملے سے ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, سب تعارف کے لیے ہے. مقام اس کا بلند جس میں تقویٰ ہو یعنی خوف خدا دل میں ہو اور عمل میں خیر کی طرف میلان ہو اور شر سے بچنے والی بات ہو. اللہ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اس کے بعد اگلی آیت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14, آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور اب اسلام اور پھر ایمان کے تعلق سے گفتگو ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 قالت الاعراب آمنا, دیہاتی کہتے کہ ہم ایمان لے آئے, قل لم تؤمنوا کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, ولما يدخل الايمان في قلوبكم اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہے, لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا, اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ترجمہ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 کا. اور اب تیسرا جو حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے اس پر بات ہوا چاہتی ہے اور وہ ہے اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کیا ہوگی اور اسلامی معاشروں کا دوسرے معاشروں کے ساتھ تعلق. یہ گفتگو پچھلی آیت نمبر 13 میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. پہلی بات جو ہمارے سامنے لکھا ہے قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جہاں اسلام اور ایمان کی اصطلاحات مقابل کے طور پر لائی گئی ہیں. اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو کہا جاتا ہے, مقابل ایک دوسرے کے سامنے پیرلل لے کر آیا گیا, ورنہ اسلام اور ایمان یہ ہم معانی کے طور پر بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, سینونیمز کے طور پر, مسلم ہوگا تو مؤمن بھی ہوگا, مؤمن ہوگا تو مسلم بھی ہوگا. مگر اس آیت میں یہ واحد مقام قرآن حکیم کا جہاں اسلام کو الگ بیان کیا گیا اور ایمان کو الگ بیان کیا گیا. پس منظر ہے کچھ لوگ تھے ایک دیہات کے علاقے کے, وہ آتے ہیں اور کہتے جی ہم ایمان لے آئے, تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے یہ کہہ دیا جائے تم اسلام لائے ہو ایمان نہیں لائے، ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کے دعوے کو ابھی رد کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے اس آیت پر قرآن حکیم میں واحد مقام ہے اسلام اور ایمان کے حوالے سے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے چند نو مسلموں کے ایمان کے دعوے کی نفی کی گئی لیکن ان کے اسلام کا اثبات کیا گیا۔ زبانی اقرار کو اسلام اور قلبی یقین کو ایمان کہا گیا۔ ان سے کیا کہا گیا؟ قولو اسلمنا، تم کہو اسلام لائے ہو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ان کے اسلام یعنی اقرار کو قبول کیا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کے دعوے کو ابھی رد کیا جا رہا ہے۔ اسلام اقرار کا نام زبان سے قبول کرنا، اور ایمان وہ تصدیق کا نام دل سے ماننا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یقیناً آپ کو یہ الفاظ یاد آ رہے ہوں گے۔ یہاں فرق ہوا ہے، اسلام کچھ ہے اور ایمان کچھ ہے، ایک ہے اقرار اور ایک ہے دل کی تصدیق کا معاملہ۔ لکھا ہے کہ زبانی اقرار کو اسلام اور قلبی یقین کو ایمان کہا گیا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے اسلام عام ہے اور ہر مسلمان اس سے بہرور ہے لیکن ایمان خاص ہے۔ کلمہ گو مسلمان تو سب الحمدللہ، یہ عام بات ہے، جو کلمے کا اقرار کرے وہ مسلمان الحمدللہ، یہ عام ہے مسلمانوں کے درمیان۔ لیکن ایمان خاص، یہ دل میں بھی ایمان ہو، یہ ہر ایک کے پاس ہونا یہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ابھی مثال سے اس کو اور آگے سمجھیں گے۔ تو اسلام اقرار والی بات عام ہے اور ایمان یہ تصدیق والی بات یہ خاص ہے۔ اقرار بہت سو کے پاس ہوگا لیکن ایمان ان سب ہی کے پاس ہو ضروری نہیں ہے۔ آئیے اس کو بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور مزید سمجھتے ہیں کہ ایک اور نقطہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی شان غفاری و رحیمی کا اظہار کہ اگر بغیر قلبی ایمان کے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ ان کے اقرار کو قبول کیا گیا، ان کے ایمان کی نفی کی گئی، مگر اللہ کی شان غفاری و رحیمی کا بیان، اگر تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ وہ تصدیق والا ایمان مطلوب ہے۔ اگر تم ابھی نئے نئے آئے ہو اور تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے اور عمل کرنا شروع کر دو تو یہ بھی نفع کی بات ہے، اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں جن نو مسلموں کا ذکر ہے، نہ وہ مؤمن تھے اور نہ ہی منافق۔ ناظرین کرام، صرف ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جن کو اردو میں تھوڑی سی دشواری ہو، تو یہ نو مسلموں سے مراد نائن مسلمز نہیں ہیں، نو مسلم نئے نئے اسلام قبول کرنے والے، ریورٹڈ مسلمز جنہیں کہا جاتا ہے، نئے نئے اسلام قبول کرنے والے، یہ نو اس معنی میں، نائن کے معنی میں نہیں ہے۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے یہ لوگ مومن بھی نہیں کیونکہ ابھی دل میں ایمان نہیں، لیکن منافق میں نہیں کہ کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوں، یہ نئے آنے والے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے آخری جملہ تشریح میں، گویا وہ لوگ ایمان اور نفاق کے درمیان زیرو لیول کی کیفیت پر تھے۔ منافقین تو وہ ہوتے نا، زبان سے اقرار کرتے، دل میں تصدیق اور ایمان ہوتا ہی نہیں، وہ تو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں۔ یہ بھی نئے نئے اسلام لانے والے ہیں، تو نفاق بھی نہیں، مگر ابھی دل میں ایمان بھی نہیں ہے، حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے تصدیق والا، تو یہ بالکل زیرو لیول پر ہیں۔ اور جب نیک عمل بھی کریں گے اور ایمان کی کیفیت بڑھے گی تو ایمان اور مؤمن والے پہلو پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ منافق کدھر ہوتا ہے؟ وہ زیرو پہ ہوتا ہے، ایک تو دعویٰ کرتا ہے مگر وہ نیگیٹو سائڈ پر، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اور نیگیٹو سائڈ پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ ابھی بالکل زیرو پر ہیں، نئے نئے اسلام لے کر آئے، تو اللہ نے بشارت دی کہ نیک اعمال کرتے رہو گے تب بھی اللہ تمہارے عمل میں کمی نہیں کرے گا۔ اور ہاں، ایمان کا اپنا ایک نور ہے، نیکی کا اپنا ایک نور ہے، اس سے بھی باطن میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ایمان والے حصے پر، تصدیق والے حصے پر بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم اقرار باللسان پر مزید استقامت دے اور تصدیق بالقلب والے ایمان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور بحث آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتے ہیں، جس پر شروع میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اسلامی ریاست ہوگی تو شہریت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سٹیزن شپ کے مسائل آج ہمارے بھی ہیں، تو ایک اسلامی ریاست میں واقعتاً شہری کسے مانا جائے گا؟ آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام پر ہے، جبکہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے جسے دنیا میں جانچا یا ناپا نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر بات ہے دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ اس کے اقرار پر کیا جائے گا، کیونکہ دل میں ہم جھانک نہیں سکتے۔ اسی لیے آگے لکھا ہے، لہذا اسلامی ریاست میں شہری حقوق زبانی اقرار یعنی اسلام کی بنیاد پر حاصل ہوں گے، جو کلمہ گو مسلمان ہے ریاست میں جو بھی مسلمانوں کے حقوق ہوں گے وہ اس کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے، دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، لہذا اس ریاست کے شہری صرف مسلمان ہوں گے اور غیر مسلموں کو ذمی بن کر رہنا ہوگا۔ ذمی کا مطلب کیا ہے؟ غیر مسلم اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے گا اور رہنا چاہے تو رہے گا، اس کو عقیدے کی آزادی ہوگی اور اس کی عبادت گاہ میں وہ اپنے عقائد کے مطابق عبادت کر لے، اپنے بچوں کو بھی اپنے مذہب پر لے کے چلنا چاہے چل سکتا ہے، اور وہ ریاست کو جزیہ پے کرے گا جو کہ ایک ٹیکس ہوگا، اور اس کے اگینسٹ ریاست اس کی جان مال عزت آبرو گھر وغیرہ کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اور حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ یہ ہے ذمی، غیر مسلم کا اسٹیٹس، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرے گا، ذمی بن کر رہے گا، ذمی میں ذمہ اسلامی ریاست کا ہوگا اور اس کو جزیہ گورنمنٹ کو، اسلامی گورنمنٹ کو پے کرنا پڑے گا۔ آخری بات، البتہ اس معاشرے کا دیگر معاشروں سے تعلق برابری کا ہوگا، جس کی بنیاد وحدت خالق اور وحدت والدین کے اصول پر ہوگی، جو بات پہلے بھی آ چکی۔ باقی غیر مسلم معاشروں کے ساتھ کیا برابری ہو سکتی؟ وہ یہ کہ سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے والدین ایک ہی آدم و حوا علیہ السلام، اس ناطے سب برابر ہیں۔ اس بنیاد پر ایک یونیورسل برادرہڈ کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس بنیاد پر اسلامی ریاست کا غیر مسلم معاشروں سے تعلق قائم ہوگا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیت نمبر 14 کا مطالعہ مکمل ہوا، تاہم ایک سوال اپنی جگہ وہ کھڑا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ جو نو مسلم نئے نئے اسلام لانے والے آئے تھے، ان کے اسلام کو قبول کیا گیا، ایمان کی نفی کر دی گئی، تو ایمان پھر ہے کیا؟ وہ تصدیق بالقلب والا ایمان، مطلوب ایمان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جو اگلی آیت میں آیا چاہتا ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، اور وہاں ایمان، ایمان حقیقی، اس کے اجزائے ترکیبی کا ذکر آ رہا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون، مؤمن تو بس وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا۔ کیا ہے ایمان جو کہ مطلوب ہے؟ حقیقی ایمان، قلبی یقین والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان۔ پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، یقیناً مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد آ رہا ہے، جب ایمان پر ہم نے گفتگو کی تھی دوسرے حصے کے آغاز میں، تب یہ مباحث ہمارے سامنے آئے تھے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ لکھا ہے آیت نمبر 14 میں نو مسلموں کے اسلام کا اثبات اور ایمان کی نفی کی گئی۔ اس آیت میں ایمان حقیقی کے دو ارکان بتائے گئے ہیں، دو ارکان۔ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، وہ اسلام کے ارکان، توحید و رسالت کی گواہی، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج، یاد آ رہا ہوگا آپ کو، یا حقیقی ایمان کے اجزاء بیان ہو رہے ہیں، اور جو پکا حقیقی ایمان رکھنے والا بندہ مومن ہوگا وہ پانچوں ارکان تو اس میں موجود ہی ہوں گے، اقرار بھی، اور اقرار توحید و رسالت کا، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی۔ ہاں، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہوگی اور حج صاحب استطاعت پر ہوگا، لیکن وہ ارکان اسلام 5 اپنی جگہ قائم ہیں، اور مزید کیا ہے؟ یہ ہے ارکان ایمان، حقیقی ایمان کے دو ارکان، ان کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ تو 5 جمع 2 افسار سمجھ لیجیے آپ اس کو۔ اب سمجھتے ہیں مزید آگے، اس آیت میں ایمان حقیقی کے دو ارکان بتائے گئے ہیں۔ پہلا، باطن میں یقین قلبی، یعنی انسان کی سوچ کا شک اور تذبذب سے پاک ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے یکسو ہو جانا۔ قلبی یقین والا ایمان، پہلے بھی ہم بات کر چکے، تصدیق بالقلب، ایمان مجمل میں یہ ہمارے علم میں ہے، کیسا ایمان کہ دل ٹھک جائے، کوئی شک یا تذبذب، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں دل ٹھک بھی گیا ہو اور ان کی اطاعت پر پورے طور پر آمادہ ہو چکا ہو، یہ ہے ایمان جو دل میں ہے، یقین قلبی والا ایمان۔ ہاں، جب یہ ایمان دل میں ہوگا تو باہر کیا نظر آئے گا، وہ ہے اگلا نقطہ۔ ایمان حقیقی کا دوسرا رکن، وہ لکھا ہے، ظاہر میں جہاد فی سبیل اللہ، یعنی مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ، یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ پورا ایک عمل ہے، مستقل عمل ہے، آگے ذکر کر دیں گے، اس پر علیحدہ سے گفتگو ہوگی، مگر پوری زندگی نظر آنے والا ایک عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جان و مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ یہ حقیقی ایمان کے دو ارکان، قلبی یقین والا ایمان، دل ٹھک جائے، شک سے پاک ایمان دل میں، اور جب یہ دل میں ہوگا تو عمل میں جہاد، مسلسل محنت، مسلسل سٹرگل، مسلسل جد و جہد دکھائی دے گی، جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ کا عمل، یہ ایمان حقیقی کے دو ارکان ہمارے سامنے آ گئے. مزید ایک اور اہم بات، بندہ مومن کی جامع و مانع تعریف، یہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی الفاظ، جامع موسٹ کمپریہنسو، مانع نتھنگ مور ٹو بی نیڈڈ ٹو ایڈ ان دا ویلیو اور ان دی ڈیفینیشن، کسی اور شے کی ضرورت نہ ہو، ایسی ڈیفینیشن آ جائے کہ جو پوری بھی ہے اور اب اس میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جامع بھی ہے، کمپریہنسو، ہر ایسپیکٹ کو کور کیا ہوا ہے، اور مانے بھی ہیں، اب مزید کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں. آپ اس پہ غور کیجئے، آگے لکھا ہے آیت کے آغاز اور اختتام پر حصر کا اسلوب. حصر کا اسلوب کیا ہے؟ ویسے تو حصار کہتے ہیں نا، یعنی پوری بات کو کلوز کر دیا گیا. کیسے؟ آیت کے شروع میں انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو ہیں ہی وہ، یہ حصر کا اسلوب ہے عربی میں، زور اور تاکید. اور آیت کے اختتام پر اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہ بھی حصر کا اسلوب، انتہائی تاکید. تو یہ پوری آیت، سچا ایمان والا کون ہوتا ہے اور حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے، اس کو ڈیفائن کر رہی ہیں. پچھلی آیت میں اسلام اقرار، اس کی بات ہوئی کہ وہ قبول ہے تمہارا ایمان کا دعویٰ قبول، تو ایمان کیا ہے وہ اس آیت میں ڈیفائن ہوا، قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ. تاہم آگے لکھ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، جہاد فی سبیل اللہ ایمان حقیقی کا رکن اور ایک اہم دینی فریضہ ہے، جس پر علیحدہ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو ہمارا اگلا درس ہوگا وہ پورا ٹاپک ہی جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہوگا، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں. ناظرین کرام، اس کے بعد اس سورت کی آخری تین آیات ہیں، ایک ہی بنیادی موضوع ان میں آ رہا ہے، چنانچہ ان تینوں آیات، آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا مطالعہ ایک ساتھ پیش کریں گے آپ کے سامنے. ارشاد ہو رہا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دین داری سے آگاہ کرتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورۃ الحجرات کی آخری تین آیات، آیات 16، 17 اور 18 کا، ایک بنیادی مضمون یہاں آ رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے سکرین پر، ان نو مسلموں کو مخاطب کر کے ایک اہم حقیقت بیان کی گئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قبول اسلام کا احسان جتلایا تھا. قبیلہ بنی اسد کے یہ لوگ تھے، ایک رائے کے مطابق جو مشہور ہے، اور انہوں نے آ کر یہ بھی کہا کہ صاحب باقی لوگوں سے تو آپ کی جنگ ہوئی تب وہ ایمان لائے، ہم تو بغیر جنگ کیے ایمان لے آئے، تو کچھ اپنی اسلام کی قبولیت کا احسان جتلانے کی انہوں نے کوشش کی، تو توجہ دلائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. مزید آگے لکھا ہے، فرمایا گیا کہ کسی انسان کا مسلمان ہو جانا اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، سعادت ہے ہمارے لیے، نہ کہ احسان جتانے کی کوئی کوشش کرے. ناظرین کرام، یہ تو ان نو مسلموں کا ذکر تھا، ہم لوگ بھی اپنے اعمال اور معاملات کو دیکھ لیں، اول تو ہم کھڑے کہاں ایمان اور عمل کے تقاضوں کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے جو کچھ بھی نیکی کی توفیق ملی وہ اللہ کے فضل سے ملی، ہم کسی پر احسان نہیں کرے، اپنے ساتھ ہی بھلائی اور احسان کا معاملہ کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا اس انسان پر احسان ہے کہ اس نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس سے آگے بڑھ کر، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، آگے لکھا ہے پھر اللہ نے تو اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. الفاظ آئے نا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ وہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرما رہا ہے. ہم اور آپ بھی غور کریں، ماں کی گود میں پیدا ہو گئے، کان میں اذان بھی آ گئی اور کلمہ بھی مل گیا، اسلام کی دولت مل گئی، کچھ نیکی کی توفیق ملی، کچھ ایمان دلوں میں بھی آ گیا، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. احساس کرنا چاہیے ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کی عطا کہ اقرار کی بھی توفیق دے دی اور کچھ کچھ ایمان کی بھی توفیق عطا فرما دی. اللہ مزید کچھ اور بہت کچھ ایمان کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آگے لکھا ہے اللہ بذات خود جانتا ہے کہ کون اخلاص نیت سے اسلام لایا ہے اور کس کا دل ایمان حقیقی سے منور ہے. اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے غیب کو جانتے ہیں, ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں. اللہ منافقین کو بھی جانتے ہیں جو جھوٹے دعوے دار تھے, دل میں ایمان نہیں تھا. اللہ سب کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظاہر اور باطن میں یکسوئی عطا فرمائے. اللہ اقرار کے ساتھ تصدیق و بالقلب والا ایمان بھی ہم سب کو عطا فرمائے, اور ایمان حقیقی کے تقاضوں پر اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضوں پر اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اللہ کے فضل و کرم سے آج کا درس بھی مکمل ہوا, اور آج ہم نے حصہ سوم کا درس پنجم مکمل کیا جس کا موضوع تھا سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول, اور اس کا حصہ دوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اور یہ پورا درس سورۃ الحجرات کی روشنی میں تھا 18 آیات پر مشتمل, جس کی تکمیل ہوئی محض اللہ کے فضل و کرم سے. پروگرام کے آخری لمحات میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں 5 سوالات. آج کے سوالات نوٹ کیجیے گا, اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجیے. پہلا سوال, کس آیت میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہیں؟ چار آپشنز ہیں, آیت نمبر 11 یا آیت نمبر 12 یا آیت نمبر 13 یا آیت نمبر 14. دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا, اسکرین پر آپ کے سامنے ہے, درج ذیل میں سے کون سی برائی کی نفی آیت نمبر 11 میں نہیں آئی؟ چار آپشنز ہیں, کسی کو تانا دینا, یا کسی کا مذاق اڑانا, یا کسی کی غیبت کرنا, یا کسی کا برا نام رکھنا. سوال نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے گا, آپ کے سامنے ہے, معاشرے میں برتری کی کون سی بنیاد ہے جس سے انسانوں کے مابین مسابقت مثبت اور مفید خطوط پر پروان چڑھتی ہے؟ دولت, یا طاقت, یا تعلیم, یا تقوی. چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آیت نمبر 14 میں کس قسم کی کیفیت کے لوگوں کا ذکر ہے؟ کافر, یا مؤمن, یا منافق, یا مؤمن اور منافق کی درمیانی کیفیت؟ پانچواں اور آخری سوال ملاحظہ فرمائیے گا اور نوٹ کیجئے گا, ایمان حقیقی کے کتنے ارکان ہیں؟ 2, 3, 4, یا 5؟ ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات آپ نے نوٹ فرما لیے, اور آپ ہمیں سینڈ کرتے ہیں mq.quranacademy.com پر, اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہیں www.quranacademy.com. الحمدللہ پانچویں درس کا مطالعہ مکمل ہوا جو کہ تیسرے سے کا درس تھا پانچواں, اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے ٹاپک پر اگلے پروگرام میں بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.